بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہرو سیاری گل نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام نور رمضان کے بعد سنیے گا قرآن اور زندگی، اور اس پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، یہی ہمارا اس وقت نشر ہونے والا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا بے قابو ہوتی جا رہی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ہندوستان میں 217,000 سے زائد نئے معاملات درج ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کیا گیا ہے، اور مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے 60% افسودہ یورینیم تیار کر لیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا بے قابو ہوتی جا رہی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ہندوستان میں 217,000 سے زائد نئے معاملات درج ہوئے ہیں۔ جمعے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ملک میں 217,353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,42,91,917 ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران 1,18,302 مریض صحت مند بھی ہوئے، جس سے شفا یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 1,25,47,866 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے فعال کیسز 15 لاکھ کو عبور کر کے 15,69,743 ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1,185 مریضوں کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,74,308 ہو گئی ہے۔ اس درمیان جہاں دہلی میں ویکینڈ کرفیو لگایا دیا گیا ہے، وہیں ریاست اتر پردیش میں اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ مہاراشٹر میں بھی لاک ڈاؤن جیسے حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاقی کابینہ میں وزراء کے قلمدانوں میں ایک بار پھر تبدیلی کی ہے، اور 4 سال سے بھی کم عرصے میں چوتھا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری کو دوبارہ وزیر اطلاعات و نشریات کی ذمہ داری دی گئی ہے. شبلی فراز سے یہ قلمدان لے کر انہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت کا قلمدان دیا گیا ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں کافی عرصے سے گردش کر رہی تھیں. پاکستان میں وزیر خزانہ کی بار بار تبدیلی پر اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتی رہی ہے, جو حکومت پر اقتصادی بدحالی پیدا کرنے کا الزام لگاتی ہے. پاکستان میں جمعے کو عارضی طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا. پاکستان کی وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دن میں 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا تھا, جن میں ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب اور ٹیلی گرام شامل ہیں. وزارت داخلہ کا حکم ملتے ہی پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی. پی ٹی اے نے اپنے بیان میں کہا کہ امن عامہ کی برقراری اور عوام کے تحفظ کے لیے کچھ سوشل میڈیا اپلیکیشنز تک رسائی پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے. اگرچہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ نہیں بتائی, تاہم پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مظاہروں سے پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے چند روز بعد کیا گیا ہے. مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے 60% افسودہ یورینیم تیار کر لیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ گزشتہ رات 12:40 پر ایرانی سائنسدانوں نے 60% تک یورینیم کو افسودہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ ہم ایران کے بہادر عوام کو اس کامیابی کی مبارکباد دیتے ہیں. ملت ایران کا عزم معجزاتی ہے اور ہر طرح کی سازش کو ناکام بنا دے گا. ایران نے منگل کو ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو 60% یورینیم کی افسودگی شروع کرنے سے متعلق اپنے پروگرام کی خبر دی تھی, اور اسی بنیاد پر IR-4 اور IR-6 جدید سینٹریفیوج مشینوں میں 60% یورینیم کی افسودگی جاری رکھے گا. اسلامی جمہوریہ ایران نے 23 فروری سے ملت ایران کے حقوق کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون کے تحت ایٹمی سمجھوتے کے تحت بعض رضاکارانہ اقدامات کو روک دیا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ پابندیاں منسوخ ہونے اور ایران کو ایٹمی سمجھوتے کے فوائد حاصل ہونے کی صورت میں وہ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے گا. ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہے اور طے پایا ہے کہ دو طرفہ اور کثیر جانبہ سطح پر تکنیکی مسائل پر مذاکرات کیے جائیں گے. ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ یعنی برطانیہ, فرانس, روس, چین اور جرمنی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے درمیان مذاکرات بدستور جاری ہیں, جبکہ جمعے کے روز دو طرفہ اور چند جانبہ سطح پر تکنیکی مسائل پر مذاکرات کیے جائیں گے. جمعرات کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے تشکیل پانے والے اجلاس کے بعد طے پایا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل سے متعلق ماہرین کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا, اور پھر دونوں گروپوں کے مذاکرات کے نتائج سے مشترکہ کمیشن کو باخبر کیا جائے گا. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایرانی فوج دشمنوں کی ہر طرح کی جارحیت و دھمکی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہیں. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حسین باقری نے جمعے کے روز ایرانی فوج کے قومی دن کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی کے نام مبارکباد کے پیغام میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایران کی فوج کو ملک کی سلامتی اور ایرانی عوام میں پائے جانے والے غیر معمولی احساس تحفظ و سکون کا ضامن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور ایرانی فوج دشمنوں کی ہر طرح کی جارحیت و دھمکی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہیں. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حسین باقری کے پیغام میں آیا ہے کہ ملک کی آزادی اور عرضی سالمیت کے دفاع کے مختلف شعبوں میں فداکار و وفادار فوج کی قابل فخر کارکردگی اور انقلاب مخالف مسلح عناصر اور اسی طرح ایران کو لاحق خطرات کے مقابلے خاص طور سے مقدس 8 سالہ دفاع کے دور اور اس کے بعد کے برسوں میں مختلف شعبوں میں مسلح افواج کا کارنامہ ایک گراں قدر راہگشا سرمایہ اور خدمت کی مشتاق نسلوں کے لیے ایک الہام بخش ذریعہ ہے. ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سراوان کے سرحدی علاقے میں دو سرحدی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کے جنوب مشرق میں واقع صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کے اپنے مشن کے دوران دو سرحدی سیکیورٹی اہلکار فرسٹ لیفٹیننٹ سید ابو الفضل ہاشمی اور تھرڈ لیفٹیننٹ محمد نصیری شہید ہو گئے۔ ان دونوں سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کا تعلق اسی صوبے سیستان و بلوچستان سے تھا۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان دونوں سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت اور حملہ آوروں کے بارے میں تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یمن کے صوبہ مارے میں مستعفی و مفرور یمنی صدر منصور ہادی، جار سعودی اتحاد اور حزب اصلاح کے ایجنٹوں اور کرائے کے فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ المیادین ٹی وی نے عسکری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ منصور ہادی سعودی اتحاد اور حزب اصلاح کے جنگجوؤں کے درمیان مارے میں جاری شدید جھڑپوں کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ مغرب کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ حزب الاصلاح کے عناصر بجلی گھر کو ایندھن فراہم نہیں کر رہے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ لوگوں کو ماہ مبارک رمضان میں شدید گرمی کا سامنا ہے اور روزے داروں کو سخت مشکلات و پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبروں کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف والحكم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم
رحيم. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام نور رمضان.
نور رمضان 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 نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, سب روح ایمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان.
سامعین, ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان واسألوا الرحمن هيا قوى اليقين هيا قوى اليقين.
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
مع صدق النيات تنجو يوم الدين
تنجو يوم الدين. هيا يا خلان بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان واسألوا الرحمن هيا قوى اليقين هيا قوى اليقين.
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء. واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء ننجى العابدين
نجا العابدين. هيا يا خلان بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان.
سامعین, انسان کی زندگی میں جو خاص موقع پیش آتا ہے اسے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. ماہ رمضان المبارک بھی ایک خاص موقع ہے, ایک ایسا موقع کہ جو رحمت و فضل الہی کی جانب دعوت دینے والا ہے, ایک ایسا موقع اور وقت کے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر بندگان خدا ماہ رمضان کی برکتوں اور حقیقتوں کو درک کر لیتے تو آرزو کرتے کہ اے کاش ماہ رمضان پورے سال ہوتا. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ آسمان کے در شب اول رمضان میں کھل جاتے ہیں اور اس مہینے کی آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔
سمین، ماہ مبارک رمضان قرآن سے مانوس ہونے اور قرآن سے فکری و عملی استفادے اور اپنی شناخت کا مہینہ ہے۔ قرآن دلوں کی بہار اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک بہار، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔
قرآن کریم اور معصومین علیہم السلام کی احادیث میں قرآن کی حقیقت کو نور، شفا، حق و حقیقت، ہدایت و فرقان جیسے اوصاف سے مزین کیا گیا ہے، اور ایک جملے میں قرآن کو تمام فضائل اور خوبیوں کا حامل بتایا گیا ہے۔ اسی سبب سے قرآن سے انس، در حقیقت نور سے انس، اور حق و حقیقت اور ہدایت سے انس اور مانوس ہونا ہے۔ انس زیادہ تر دائمی رابطے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، انسان کسی شے سے مسلسل رابطے کے نتیجے میں اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا انیس و مونس ہو جاتا ہے، اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتا، اور پھر وہ اس کے ہمراہ ایسا آرام و سکون محسوس کرنے لگتا ہے کہ جو اسے دوسری چیز میں نہیں ملتا۔
سامعین، انس کا لازمہ یہ ہے کہ کسی چیز کی شناخت کے بعد انسان اس سے مسلسل رابطے میں رہے۔ قرآن سے رابطہ اور اس کے ہمراہ ہونا بھی قرآن کی شناخت کا باعث بنتا ہے، اور قرآن کی شناخت بھی انسان میں سکون و آرام بخشنے والا رابطہ پیدا کرتی ہے، اور یہ آرام و سکون اور اطمینان ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہونے اور اس سے مانوس ہونے کا باعث بنتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ قرآن سے انسیت کا مفہوم صرف اس کی قرآت اور تلاوت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنا، قرآن کا ہمدم ہونا اور اس سے آرام و سکون اور اطمینان حاصل ہونا صرف قرآت قرآن سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ قرآن کی قرآت اس مقصد کے حصول میں بے اثر نہیں ہے اور پہلے قدم کے طور پر اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن سے مانوس ہونے کے معنی قرآن کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور آخر میں اس پر عمل کرنا ہے۔ بنابراین قرآن سے مسلسل وابستگی کا سلسلہ اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہنتا جب تک انسان کے رویے میں تبدیلی رونما نہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کتاب ارشاد و ہدایت کے طور پر، اس کے بارے میں اور اس سے انس کے بارے میں ہمیشہ بیان ہوتا ہے۔
سامعین، شریعت اسلام میں روزے کی چار قسمیں ہیں۔ واجب روزے جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے، مستحب روزے جیسے ماہ رجب اور شعبان کے روزے، مکروہ روزے جیسے عاشورہ کا روزہ، حرام روزے جیسے عید فطر اور عید قربان کے روزے۔ اس امر کے پیش نظر کہ ان دنوں ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور روزہ اس مہینے میں واجب ہے، اس لیے ہم ان واجب روزوں کا شمار کریں گے کہ جن کو شریعت مقدس اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے اور جن کو ان کے وقت میں ہی انجام دینا چاہیے، اور وہ روزے عبارت ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزے، قضاء روزے، کفارے کے روزے، والدین کے قضاء روزے، اور وہ مستحب روزے کے جو نذر و عہد و قسم کے سبب واجب ہوئے ہیں، ایام اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، اور حج تمتو میں قربانی کے بدلے کا روزہ۔
سامعین، روزے رکھنے کی ضرورت یا افراد کے کاندھوں سے اس فرض کو اٹھا لیے جانے کی ضرورت کی بحث میں بنیادی نکات کا ذکر کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، جو شخص یہ جانتا ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر یا نقصان دہ ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ رکھے تو صحیح نہیں بلکہ حرام بھی ہے، خواہ یہ یقین اور خوف اس کو اپنے ذاتی تجربے سے حاصل ہوا ہو یا حاذق اور امین ڈاکٹر کے کہنے سے یا کسی اور معقول وجہ سے اسے ضرر کا ڈر حاصل ہو جائے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
سامعین، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے یا بیماری پیدا ہونے اور اس میں شدت آنے کی تاثیر کا معیار کیا ہے؟ روزہ دار کی اپنے بارے میں تشخیص خود اس سے متعلق ہوتی ہے۔ اس بنا پر اگر ایک طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دہ ہے، لیکن وہ اگر جانتا ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ جو اطباء مریضوں کو نقصان پہنچنے کے باعث روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں تو ان کی یہ بات اس صورت میں معتبر ہے کہ جب قابل اطمینان ہو یا نقصان کے خوف کا باعث ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔
سامعین، سورہ مبارکہ غافر کی آیت 60 میں خداوند عالم نے صراحت سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اسے پکارے گا وہ جواب دے گا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر انسان یاد خدا کے ذریعے اپنے دل اور اپنے وجود کو معطر اور مزین کرے تو بلا شبہ اسے اجابت الہی میسر ہوگی۔ کوئی بھی دعا غیر مقبول یا بے اثر نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، یہ اور بات کہ باب اثر کھلے نہ کھلے، کوئی دعا مجھے بے اثر نہیں لگتی۔ استجابت دعا یا دعا کی قبولیت کے لیے خاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ضروری ہے۔
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔
سامعین، ہم کس طرح سے خدا کو پکارے؟ ہم اب اور بندے ہیں، اور وہ رب اور معبود ہے اور تمام عالمین کا خالق ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس کی عبادت سے روگردانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو عبادت جہنم کے خوف سے کی جائے وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور اگر جنت کے شوق میں ہو اور آخرت کی پاداشوں کے لیے ہو تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو خداوند عالم کے شکر و سپاس کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی یہ عبادت نہ جنت کے شوق میں ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، بلکہ خدا کو لائق عبادت جان کر انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی عبادت اور حریت پسندوں کی عبادت ہے۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو عظیم دینی ہستیوں اور بندگان الہی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ دعائیں ہیں جو ہر واجب نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہر نماز کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح دست دعا بلند کریں اور خداوند عالم سے خوبیوں اور نیکیوں کو طلب کریں۔ بار الہ، اس سال اور آئندہ پوری زندگی مجھے اپنے بیت الحرام کعبے کے حج کی توفیق فرما۔ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنی طرف سے آسانی، آرام اور وسعت رزق نصیب فرما۔ مجھے ان بزرگی و کرامت والے مقامات اور مقدس پاکیزہ مزارات اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد کی زیارت کرنے سے محروم نہ رکھ۔ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور دنیا و آخرت سے متعلق میری تمام حاجات پوری فرما دے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، شب قدر میں تو جو یقینی امور طے فرماتا ہے اور جو محکم فیصلے کرتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوتی، ان میں میرا نام اپنے بیت اللہ کعبے کا حج کرنے والوں میں رکھ دے، کہ جن کا حج تجھے منظور ہے اور ان کی سعی مقبول ہے، ان کے گناہ بخشے گئے اور ان کی خطائیں مٹا دی گئی ہیں، اور اپنی قضاء و قدر میں میری عمر طولانی، میری روزی و رزق کشادہ فرما، اور مجھے ہر امانت اور ہر قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین اب سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدني فيه من الصفاهة والتنبيه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يوم أجود أجودين، برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے ہوشیاری آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بیرا روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمام سامعین کی عبادتوں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان۔
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام قرآن اور زندگی, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے, اور آج اس پروگرام کے ضمن میں ہم لے کر آئے ہیں توحید در عبادات اور اللہ سے مدد کے سلسلے میں. توحید ہونی چاہیے, اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی, اور گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں سکندر کاظم تقوی صاحب. چلیں گے ان سے معلوم کریں گے اس گفتگو کو, اور انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری زندگی میں جو عبادات کے مراحل ہیں یا مدد طلبی جو دوسروں سے ہے, وہ کیا توحید کے برخلاف ہے یا کچھ اور ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس گفتگو کو, اہم گفتگو کو زندگی کی جو ہماری زندگی میں کار فرما ہے, جس سے ہم کہیں نہ کہیں دو چار ہیں, اس گفتگو کو لے کر آپ حاضر ہوئے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان صاحبان علم و فضل کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جو یہاں پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دے کر, اور ساتھ ساتھ اپنے قیمتی سوالات کو جو یہاں پر یقیناً ہماری گفتگو میں مددگار ہیں, آپ لوگ تشریف لائے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بغیر کسی وقفے کے چلتا ہوں مولانا کی خدمت میں, اور توحید در عبادات کے اور توحید در استعانات کے حوالے سے گفتگو یہاں پر ہوگی. قبلہ آپ کا استقبال ہے, اور گفتگو جو یہاں پر ہماری زندگی کے بہت سے مراحل ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات جو اللہ کے سوا کسی اور کو چلی جائیں, یا مثال کے طور پر ہم اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں, جو آج کل شبہ ایجاد کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر ضرور بتائیں کہ توحید در عبادات کی تعریف کیا ہے, اور کس طریقے سے ہم اپنی عبادات کو خالص اپنے اللہ کے لیے انجام دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یقیناً بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو ایک عملی پہلو سے اس کا تعلق ہے. توحید میں کچھ ایسی توحیدیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے. مثال کے طور پہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے.
سبحان اللہ.
مثال کے طور پہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی چیز ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو افعال اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے یا اس دنیا میں ہو رہے ہیں, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ان افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن توحید فی العبادت, جو توحید عبادی ہے, اس کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو ہے کہ جو آپ کے عقیدے سے مربوط ہے, اور ایک پہلو ہے کہ جو آپ کے عمل سے مربوط ہے. جو آپ کے عقیدے سے مربوط پہلو ہے, جو اس سے ربط رکھتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے توحید فی الالوہیت. الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کرنا چاہیے.
سبحان اللہ.
تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عقیدے میں یہ عقیدہ رکھے کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے. وہ ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ پہلا پہلو. دوسرا پہلو عمل سے مربوط ہے, یعنی اس کے بعد کہ جب آپ عقیدہ رکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے. عمل میں بھی آپ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہوں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں, اسی کی عبادت کرنا چاہیے, لیکن عمل میں آ کے کسی اور کی عبادت کر بیٹھتے ہیں,
جی,
تو یہ بھی موحد نہیں ہے, مشرک ہے.
جی,
کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدے میں تو صحیح ہیں لیکن عمل میں آ کر ان سے غلطی ہوئی جا رہی.
جی,
تو لہٰذا عبادت جو توحید فی العبادت ہے, اس کے دو پہلو ہو گئے, ایک عقیدے سے مربوط ہے,
جی,
ایک آپ کے عمل سے مربوط ہے.
جی, ایک نظریہ یہ کہ لائق عبادت, دوسرا میدان عمل میں آ کر صرف تیری عبادت.
جی جی, یقیناً جیسا کہ قرآن میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس آیت کو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں.
جی,
کیونکہ اگر نعبد کا کہا جاتا کہ جس طریقے سے عربی میں کہا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن جب کہا گیا ایاک نعبد تو حصر موجود ہے, مطلب صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں سے توحید سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تیری عبادت کے سوا
کسی
کی عبادت نہیں کرتے. اور جو دوسرا پہلو تھا ہم لوگ کی گفتگو کا, وہ تھا توحید فی الاستعانت. استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا.
جی,
ہم مثال کے طور پہ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے, بہت سی چیزوں سے مدد طلب کرتے ہیں.
جی,
آپ مثال کے طور پہ سو کے اٹھتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں پانی لا کے دے دو, آپ نے مدد طلب کی. یا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسی سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں پہنچا دو, آپ نے مدد طلب کی. تو ہم اتنی چیزوں سے مدد طلب کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں استعانت, یعنی طلب مدد, طلب عون.
جی,
تو یہ جو استعانت ہے, کیا یہ ہم ہر شخص سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں مدد صرف ایک ذات سے طلب کرنا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہاں پر توحید فی الاستعانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب مدد جو طلب کر رہے ہیں وہ صرف ایک ذات سے طلب کر سکتے ہیں.
بے شک.
اب یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ذہنوں میں سوال اٹھ گئے ہوں گے کہ آپ کے گفتگو کے اگلے مراحل میں اس کی بنسبت اشارہ کروں.
جی, یقیناً جو آپ نے اس کی تعریف کی, اور تعریف اہم ہوتی ہے چونکہ بعد میں پھر اس کے ضمن میں تو سوال پر سوال بنتے چلے جاتے ہیں, اور ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جواب ہم کتنا سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے حاضرین بزرگواران ہیں یہاں پر, چاہیں گے کہ وہ بھی ہماری گفتگو میں شریک ہوں. اور رضوی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ جو سوال کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر ہمارے مولانا سے ضرور کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آگے سے سوال یہ ہے کہ جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں,
جی,
وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بت ہے ان میں ایک جلوے خدا دیکھتے ہیں, یعنی ہم خدا, ہم ایک مانتے ہیں ایک کلن ایک خدا ہوتا ہے, لیکن ان کے ذریعے ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہم انہیں مشرکین کیوں ٹھہراتے تھے؟
جی اچھا سوال ہے آپ کا کہ بہرحال جو بت پرست ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ان کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہمارا خدا کوئی اور ہے, لیکن ہم ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں, ایک مقدمتاً عبادت کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے.
جی,
عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کی تعریف جب آپ رجوع کریں گے مختلف کتابوں میں تو آپ کو نظر آئے گی کہ تعریف یہ ہے کہ عبادت نام ہے خضوع و خشوع کا.
جی,
عبادت نام ہے ایک خاص احترام کا. آپ اپنے والدین کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ایک خاص احترام کا نام عبادت ہے. یعنی والدین کا جب احترام کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص طریقے سے نہیں ہے. وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ عقیدے میں اس چیز کو رکھیں کہ اس شخص کی یا اس معبود کی ہی عبادت کرنا چاہیے.
جی,
اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الوہیت.
جی,
یعنی عبادت نام ہے احترام پلس الوہیت کا.
جی,
تو لہٰذا عبادت جہاں پہ کی جا رہی ہے ضروری ہے کہ جس کی بنسبت آپ احترام کر رہے ہیں, احترام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کہیں پہ بھی احترام کیجئے. والدین کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے اسلام میں, اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے, انبیاء کا احترام کرنا ضروری بتایا گیا ہے, لیکن ان سب احتراموں کے اندر عقیدہ الوہیت موجود نہیں ہے.
سبحان اللہ.
یعنی کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس کا آپ احترام کر رہے ہیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے. آپ کا سوال ان سے یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین جو احترام کر رہے ہیں, کیا یہ احترام عقیدہ الوہیت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اگر عقیدہ الوہیت کے ساتھ نہیں ہے صرف احترام کر رہے ہیں تو اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے.
جی.
اور اگر عقیدہ الوہیت اس کے اندر موجود ہے تو وہ سراسر شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزاوار ہیں عبادت کے لیے، ان کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہاں سے یہ بات اٹھتی ہے کس کی عبادت کرنا چاہیے، تو آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے، کہ جو آپ کا مدبر ہے، جو آپ کا پروردگار ہے، جو آپ کا خالق ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے، جو آپ کا الہ ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو لہٰذا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بت جو سامنے رکھے ہوتے ہیں وہ نہ تو آپ کے مدبر ہیں، تدبیر امور ان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے،
جی،
نہ وہ آپ کے خالق ہیں، نہ وہ آپ کے الہ ہیں. جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لا یملکون لنفس نفعا ولا ضرا، نہ ان کے پاس کوئی نفع موجود ہے نہ کوئی ضرر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں،
جی،
ان کو بنانے والے بھی آپ ہی ہیں،
جی،
وہ خود سے بن تو سکتے نہیں ہیں، تو آپ کو کیا بنائیں گے؟
بے شک.
تو جب ان کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے، نہ آپ کے خالق ہیں، نہ مدبر ہیں، کچھ نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟
بے شک.
یہ آپ کا جواب ہے. اور ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں دیکھیں، یعنی ہم جب پروردگار کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.